22वीं सालाना सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाएं। उनकी आमद से पहले नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, सिपाह सहाबा, जरनैल सिपाह सहाबा, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। कल भी जंगवी जिंदा था, कल भी जंगवी जिंदा था, जरनैल सिपाह सहाबा मौलाना मोहम्मद आजम तारिक।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المنافقين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال الله عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا سیاہ چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ کے ہما دارن تو تنہا داری، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، تو بوئے گل ہے جو مثل گل ہے اور نبی، تو نور شمس ہیں جو اور ہیں مثل شمس و نہار، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نہیں گزر ہوا وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تمام حضرات نہایت ہی ولولے شوق اور محبت میں ڈوب کر درود شریف پڑھ دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر جلسة معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، آج 1993 کی تاریخ میں بائیسویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس عظیم شان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. وقت کافی بیت چکا ہے، میری یہ خواہش اور کوشش ہوگی کہ نہایت اختصار کے ساتھ سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ضروری معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی صورت اور ایک اس کی سیرت. سیرت عادات و خصائل، سیرت طور و اطوار، سیرت نام ہے انسان کے چال چلن اور اس کے کریکٹر اور کردار کا، سورت نام ہے اس گوشت پوشت کے جسم پر جو اللہ نے نقش و نگار بنائے ہیں اس کا، ایک آدمی دوسرے کی صورت نہیں اپنا سکتا، اس جیسے نقش و نگار اپنے وجود پر لانے کے قادر نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے کی سیرت ضرور اپنا سکتا ہے۔ آج کی کانفرنس کا عنوان سیرت النبی ہے، تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ و مطہرہ کو بیان کر کے ہم سب اپنے کردار، اپنے کیریئر اور اپنے اعمال اور اپنے گفتار کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے، اور خلاق عالم نے بھی یہ اعلان کر چھوڑا کہ زندگی گزارنے کا تمہارے پاس بہترین اسلوب اور طرز جو اللہ کو پسند اور کامیابی کی ضمانت ہے، وہ صرف اور صرف کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہم لوگوں نے آج شریعت مطہرہ کے ان واضح صاف و شفاف احکامات کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش، جہاں اور مختلف گوشوں میں کی ہے، وہاں یہاں بھی آ کر ہمارے بہت سے لوگ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی برکات، فضائل، خصوصیات اور اللہ تعالی نے جو آپ کے جسد اطہر میں موجزانہ کیفیات رکھی ہیں، صرف اسی کو بیان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمی جس بات کی ہے وہ سیرت النبی کے اپنانے کی ہے۔ اور میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ اپنے یہاں آنے اور بیٹھنے اور رات کے اسی سطح تک انتظار کرنے کے لیے آپ جب تک یہ نیت نہیں بنائیں گے کہ ہمارا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو بنانا ہے، جہاں جہاں ہمارا کردار، ہمارا کیریئر، ہمارے افکار، ہمارا انداز، ہماری گفتار، ہماری چال ڈھال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے مختلف ہے، ہم فوراً اسے تبدیل کر کے اسی لین پر لانے کی کوشش کریں گے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس نیت کے بغیر، اس ارادے اور عزم کے بغیر ہمارا بیٹھنا، ہمارا جاگنا اور ہمارا انتظار کرنا سوائے بے فائدہ اور فضول کی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ بات تو اگر میں سم کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بھی بے مثال عطا فرمائی, آپ کے جسد اطہر کو خصوصیات بھی موجزانہ عطا فرمائی, ایک لعاب دہانی کو دیکھ لیجیے کہیں آنکھوں میں شفا دے رہا ہے, کہیں زہر کے لیے تریاق ثابت ہو رہا ہے, کہیں کمزور بینائی میں اضافہ کر رہا ہے, کہیں کٹے ہوئے جوڑوں کو جوڑ رہا ہے, کہیں وہ سوکھے کنویں کے پانی کو چشمے کی طرح ابلنے کا کام دے رہا ہے. آپ کے اشارہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ کہیں وہ درختوں کو زمین چیر کر قدموں میں آنے پر مجبور کر رہی ہے, کہیں وہ پتھروں کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہی ہے, اور کہیں وہی انگلی آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر رہی ہے. اور تو اور آپ کے پسینہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ جس سے خوشبو جنم لیتی ہے, کائنات کی خوشبوؤں میں پسینہ پیغمبر رنگ بھر رہا ہے. آپ کے وجود اقدس کے ایک ایک بال کو دیکھ لیجیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک موئے مبارک میں کیا کیا رب العالمین نے فضائل رکھے ہیں کہ جن لوگوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے یا سر کے یا جسد اطہر کے کچھ بال نصیب ہو گئے, ان بالوں میں یہ کیفیت تھی کہ جب ان کو سامنے رکھ کر پیغمبر اسلام پہ درود پڑا جاتا تو وہ کھڑے ہو جاتے. آپ کے قد مبارک میں یہ خصوصیات تھی, درمیانے قد میں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے سانچے کو ڈھالا تھا, لیکن اگر لمبے لمبے قد والے آپ کے ساتھ چلنے لگتے تو آپ کا سر لمبے قد والوں سے بھی اوپر ہوتا تھا. بڑے قد کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو سامنے سے آنے والے کی سب سے پہلے نظر آپ ہی کے چہرے انور سے پڑتی تھی. جسمانی کمالات بیان کرتے چلے جائیے تو وقت بھی جائے گا ختم نہیں ہونے پائیں گے. انگلیاں آپ اس کو پیالے میں ڈال دیں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے, لب مبارک ہے وہ اپنی جگہ پر برکات کسی ہنڈیا میں پڑ جائے تو سو سو آدمی کو کھلا دو وہ ختم ہونے کو نہیں آتی. ہاتھ مبارک کسی چیز پہ لگ جائے مجارے کہ آگ وہاں اثر کر جائے, یہ وجود پیغمبر ہے جو اللہ کی قدرت کے کرشموں کا مجسم کہہ کر ہے, ایک سیرت پیغمبر ہے جس عنوان سے آج کی کانفرنس معنون ہے. آپ کی صداقت, آپ کی دیانت, آپ کی شرافت, آپ کی شجاعت, آپ کی امامت, آپ کی قیادت, آپ کی سیادت, آپ کے خصال، آپ کے کردار، آپ کے افعال، آپ کے کارنامے، یہ سب آپ کا رحم، آپ کا کرم، آپ کا درگزر. رحمت کا دریا، پھر آپ کا جہاد، آپ کے تلوار کے جوہر، اور پھر آپ کا مظلومانہ زندگی گزارنا، آپ کا دین حق کے لیے اپنے آپ کو پتھروں کے سپرد کر دینا، اور دشمن کے لیے زخم کھا کے بھی رحمت کی دعائیں مانگنا، یہ آپ کی سیرت ہے. آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کے اوصاف جمیلہ، یہ سب آپ کی سیرت کا حصہ ہے. اور یہ سیرت کے وہ گوشے ہیں، ایک چیز کو لے لیجیے پھر چلتے جائیے، آپ کے اخلاق کو لے لیجیے، ساری رات گزر جائے آپ کے اخلاق عالیہ کا ذکر ختم ہونے. آپ کی شجاعت کو لے لیجیے، کتنے بہادر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں کس قدر جرأت اور شجاعت کا مادہ ودیت فرمایا تھا، تو جو کام بڑے سے بڑا بہادر نہ کر سکے، جہاں پر بڑے بڑے دل والوں کا پتھر دل پانی اور پتا پانی ہو جائے، وہاں آپ بے خوف و خطر اس انداز میں گزر جائیں کہ چہرے پہ ملال کی بجائے مسکراہٹ کے آثار نظر آئیں. میں آج آپ کے سامنے، مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب مدثر العالی مشن پیغمبر کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اشارہ خداوندی تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مشن پیغمبر تھا کہ جو آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کا پورا آگے پہنچا دیجئے. اور آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ تمام حاضرین سے یہ گواہی دی تھی، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور ایک مشن پیغمبر، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں تین مقامات پر کیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کس لیے بھیجا. بے سکے پیغمبر کا مقصد کیا تھا؟ اگر آپ حضرات کا ذوق تازہ رہا تو انشاءاللہ العزیز بات عین آپ کے جذبات کے مطابق سیرت پیغمبر ہی سے شروع کر کے میں اسے آخر تک لیتا چلا جاؤں گا کہ بے سکے پیغمبر کا مقصد کیا ہے. قرآن سے جواب دیتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں؟ کہ ہدایت لوگوں کو دکھا دے، دین لوگوں کو پڑھا دے. یتلو علیہم آیاتی ویزکی، بس یہ کام کر کے چلے آئے نہیں، لیظہرہو علی الدین کلی، تاکہ میرا رسول میرا پیغمبر ہدایت اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، پوری دنیا کے باطل ادیان، باطل مذاق، اسلام اور دین حق کے مقابلے میں جہاں جہاں کف دجل فریب پر مبنی نظام موجود ہے، جا
جہاں جہاں انسانی ذہن کے افکار اور اختراع پر مبنی قوانین آئین موجود ہے، انسانیت نے اپنے سوچ اور فکر سے، اپنے ہی آنکھوں سے، اپنی سمجھ اور فکر سے جو اپنی تباہی اور پروادی کے پروگرام اور منصوبے بنا لیے ہیں، ان تمام نظاموں اور ان تمام مذاہب اور تمام ادیان باطلا پر دین حق کو اس طرح غالب کر دینا کہ ان کا وجود ملین ایک ہو کے رہ جائے، چار دان عالم میں اسلام کا پھریرا لہرا جائے، یہ بعثت پیغمبر کا مقصد ہے، یہ بعثت پیغمبر کا مقصد ہے۔ مختصر لفظوں میں اگر کہیں تو پیغمبر اسلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ غلبہ اسلام۔ کیا مقصد ہے؟ زور سے بولیے، کیا مقصد ہے؟ غلبہ اسلام۔ اور میں آج دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کا مشن، پروگرام، نصب العین اور منزل بھی غلبہ اسلام، امت کی منزل نبی کی منزل ہوتی ہے، امت کا مشن نبی کا مشن، امت کے پروگرام نبی کے پروگرام۔ جو مشن، پروگرام، نصب العین اور منزل اللہ کے رسول کی ہے، وہی نصب العین، وہی منزل، وہی مشن اور پروگرام امت کا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے غلبے کے لیے چار دانے عالم میں اسلام کا پھیرا لہرانے کے لیے کیا انداز اختیار فرمایا؟ آپ نے سب سے پہلے یہ انداز اختیار فرمایا کہ ایک جماعت تیار کی، چند انسانوں کو جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، ان کو محنت کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، قرآن کی تعلیم دی اور ان کے دلوں کا تزکیہ کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیا، انہیں نبوت کے خصال و آداب، نبوت کی سیرت و کردار کی لائنوں پہ چلانا شروع کر دیا۔ اور جب یہ جماعت تیار کی جا رہی تھی تو رب العالمین بار بار اس جماعت کا امتحان لے رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کو تیار کر رہے ہیں، پروان چڑھا رہے ہیں، یہ واقعی آپ کی محنت سے، یہ واقعی آپ کی کوشش سے پروان چڑھ رہی ہے یا نہیں چڑھ رہی؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے اپنے پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے ساتھیوں اور شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کی نیت، ارادہ کیا، ان کے دلوں میں طہارت، پاکیزگی، تقویٰ کس قدر ہے۔ جب آپ کے ساتھی تیار ہو گئے، اب دوسرا سب دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ چھوڑ کر ایک ایسے شہر میں تشریف لائے جس شہر کی اساس اور بنیاد اسلام کے دارالخلافہ کی حیثیت سے رکھی گئی۔ جماعت تیار ہو گئی، زمین کا ایک مختصر سا حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار الخلافہ کی حیثیت اختیار کر گیا، اس کے بعد آپ نے اپنے انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلا راستہ جو اختیار کیا وہ تبلیغ کا راستہ ہے، جو پہلے بھی شروع تھا تبلیغ کا راستہ ہے. لیکن جو لوگ تبلیغ کے ذریعے سے بھی ہلکا بگوش اسلام ہونے کے لیے تیار نہیں، انہیں دوسرا پیغام یہ سنایا جاتا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ اپنا سابقہ عقیدہ چھوڑ دو، تم اپنے عقیدے پر ہو لیکن ہمارے راستے چھوڑ دو، ہمارے ساتھ مزاحمت نہ کرو، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہ ہو، ہمارے پروگرام میں مخل نہ ہو، ہماری تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ مت پیدا کرو، ہم تمہاری جان مار عزت آبرو کا تحفظ کریں گے، اس لیے تم جزیہ دو، مغلوب ہو کر رہو، تمہاری عزت اور آبرو کا ضامن اسلام اور مسلمان ہے. پھر اگر کچھ لوگ نہیں مانتے وہ راستے میں دیوار بن جاتی، وہ راستے میں رکاوٹ اور چٹان بن جاتی کہ ہم اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم جزیہ بھی نہیں دیتے، اور جو قومیں جو امتیں جو لوگ ہمارے پیچھے آباد ہیں دوسرے ملکوں اور شہروں میں ہیں ان تک تمہارا پیغام بھی نہیں پہنچنے دیتے، اب رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. چنانچہ آپ نے ان تینوں راستوں کو اپنایا، دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال کے عرصے میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. آج پاکستان 2.3 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. آپ نے جماعت تیار کر دی، نقشہ بنا دیا اور فوجیں بھیج دی، دائی بھیج دیے، مبلغ بھیج دیے، یہ کام آپ ان کے سپرد کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعثت پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو اب اگر ہم بظاہر دیکھیں تو وہ یہ نظر آتا ہے کہ حضور کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. صرف 9 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب ہوا ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کی تیار کردہ جماعت، آپ کی روحانی اولاد، آپ کے بتائے ہوئے نقشوں کے مطابق، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، آپ کی بنائی ہوئی راہوں پر چل کر کچھ ہی عرصہ میں پوری دنیا کے غالب حصہ پر اسلام کو غالب کر دیتی ہے تو پھر وہی بات کی جائے گی جو بات ایک باپ کرتا ہے کہ اس نے ایک محل کی بنیادیں رکھی، اس کا نقشہ تیار کر کے اپنی اولاد کے ہاتھوں میں دیا. مٹیریل تیار تھا, اینٹیں تیار تھی, ہر چیز لا کر دے دی, نقشہ بنا کر دے دیا, بنیادیں اٹھا کر دے دی. یہ محل جب بھی اولاد مکمل کرے گی لوگ اولاد کی طرف نسبت نہیں کریں گے بلکہ باپ کی طرف نسبت کریں گے. اب میں نے جو بات آپ کی طرف پاس لانی ہے آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. آج ہمارا مقصد بھی غلبہ اسلام. سوال یہ ہے کہ جب سپاہ صحابہ کا مقصد غلبہ اسلام ہے تو پھر اس نے راستے میں یہ ایک اور جنگ کیوں چھیڑی؟ پھر شیعہ سے لڑائی, پھر ان کے ساتھ مہادرائی سب کلش, اور وہ بھی یہاں تک کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ شیعت بکھلا کر مساجد کا ادب و احترام بولے تاغ رکھ کے مسجدوں میں گھس کر نمازیوں پہ حملہ آور ہونے لگ گئی, جس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے صبح کو آ جائیں گی کہ کل لاہور میں 31 اگست کو چبرزی کے پاس احسان مسجد میں فجر کی نماز کے بعد کیا نماز تھی نمازیوں کی, کیا قبولیت کا شرف پا گئی کہ نماز کے بعد جب امام دعا کر رہا ہے اور میں غالباً کہتا ہوں کہ وہ لازماً اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے تھے, اللہ خاتمہ بالخیر کر, اللہ موت سعادت نصیب کر, زبان پہ صلی اللہ تعالی ارے ایوانی جلبات سے کہ دشمن نے مسجد میں داخل ہو کر فائر شروع کر دی, موقع پر 8 نوجوان شہید ہو گئے. یہ وہ نوجوان ہیں جو کل قیامت کو بھی اٹھیں گے تو نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو درود و سلام پڑھتے مرتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے اٹھے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جب مخصوص وقت آئے تو درود و سلام, اور جب کوئی کھانے پینے کا وقت آئے تو پھر سب چیزیں پیچھے. قربانی دیتے وقت یہ کیفیت اور یہ عالم, یہ بہادرائی کیوں؟ اتنی قربانیوں کے باوجود ہم نے یہ راستہ اپنایا ہوا ہے. تو اب آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر نظر رکھیں گے تاریخ کے مطالعہ سے. آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے, خلفائے راشدین کے بعد پھر مسلمانوں کے پاؤں سکڑنے شروع کیوں ہو گئے, اسلام کی پھیلتی ہوئی سرحدات سمٹنا شروع کیوں ہو گئی, اسلام کا بڑھتا ہوا پرچم پیچھے کو ہٹنے کیوں لگا, اسلام کا پھیلتا ہوا پیغام آخر اپنی جگہ پر جامد و ساکت ہو کر کیوں رہ گئے رہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو اور اس بات کو بنظر عمیق دیکھو, وہ کون سی کفتے تھی, وہ کون سی طاقتیں تھی, وہ کون سی قوتیں تھی کہ جس نے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے حد نے کوشش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے عرصے میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. حضرت صدیق اکبر آئے 2 سال 3 مہینے 10 دن میں 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پھیلا لہرایا. حضرت فاروق اعظم آئے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کو غالب کیا. حضرت عثمان غنی آئے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ گیا. حضرت علی کے دور میں آپس میں تنازع کی وجہ سے چھ سال تک کوئی فتوحات نہ ہو سکی. پھر حضرت معاویہ کے دور میں 64 لاکھ ویپاریوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے, جبکہ اس وقت دنیا کا کل آباد رقبہ 1,16,00,000 ویپاری تھا. تو حضرت معاویہ کا دور ایسا دور ہے کہ جس دور میں زمین کے اکثر حصے میں اسلام غالب آتا تھا. اب آئیے اس بات کا جائزہ لیجیے کہ جب اسلام غالب آ رہا تھا تو اس وقت کوئی ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی؟ آپ کو تاریخ کے آئینے میں ایسے شواہد اور ایسے حقائق اور ایسے منصوبے باز لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. جب حضرت فاروق اعظم کی قیادت امت مسلمہ کو نصیب ہوئی 10 سال کے عرصہ میں حکومت ایران اپنا وجود کھو بیٹھی, ایران کے محلات میں اسلام کے مجاہدوں نے اذانیں دی, تو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے ہم میدان کارزار میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنا ہمارے بس کی بات نہیں, اور ویسے بھی اتنی تیزی سے فتوحات ہو رہی تھی کہ آج کے دور کا یورپ کا مستشرق بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے اگر 10 سال فاروق اعظم اور زندہ رہتے تو دنیا سے کفر کا نشان مٹ جاتا. 10 سال اور ان تیزی سے بڑھتی ہوئی فتوحات کو دیکھ کر ایک گروہ نے منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں سے قیادت فاروقی کو چھین لیا جائے, فاروق اعظم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا پھیلتا ہوا سلسلہ رک جائے. چنانچہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے کس نماز میں دیکھ لو سیرت کے آئینے میں صحابہ کو ماننے والے کون ہیں, دیکھو کون ہے صحابہ کے ماننے والے. میں نے آج ایک چسپی لاہور کے دفتر میں کہا کہ تم کہتے ہو یہ راہ کے ایجنٹوں نے کیا, یہ غیر ملکی لوگوں نے کیا. میرے پاس 6 واقعات ہیں کہ جب بھی مسجد میں نوازیوں پہ حملہ کیا تو کسی غیر مسلم آدمی نے نہیں کیا, کسی غیر ملکی ایجنٹ نے نہیں کیا, اور خانہ خدا میں جب بھی حملہ کیا تو شیعہ نے کیا. وہ مسجد نبوی ہو یا بیت اللہ ہو, کون تھے جنہوں نے بیت اللہ میں جا کر کشت و خون کا دریا بہایا؟ کون تھے؟ تاریخ کے صفحات کو اٹھاؤ جو بیت اللہ کے وجود سے حجر اسود کو چرا کر لے گئے تھے. کون تھے جنہوں نے سانپ کے دور میں بھی بیت اللہ کے تقدس پر کیا, اور آج تیرے دور 1988 میں بھی کون تھے جنہوں نے بیت اللہ کی حرمت کو پمار کرتے ہوئے خون مسلم کا افزانی کرتے ہوئے بیت اللہ میں مسلمانوں کا خون بہایا؟ اور اس کے بعد میں نے ایس پی سے کہا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے 1 سال پہلے کراچی جامعہ صدیق اکبر مسجد میں جمعہ کے موقع پہ بم مارا, موقع پہ پکڑے گئے شیعہ تھے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے بلدیاتی الیکشن سے 1 روز قبل جامعہ مسجد عثمانیہ سوپلاٹون چھن میں بم مارا, موقع پہ فجر کی نماز میں 3 نمازی شہید ہو گئے؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے فجر کی نماز کے متصل بعد مولانا مختار سیاد پہ حملہ کر کے شہید کیا، موقع پہ پکڑے گئے، سیاہ تھے۔ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے لاہور کی ایک شہر باد مسجد میں فجر کی نماز میں گولی چلا کر ایک نمازی کو شہید کیا؟ سیاہ تھے۔ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے کل لاہور میں 8 نمازیوں کو امام سمیت قتل کیا؟ سیاہ ہے۔ اور میں نے تو آج لاہور میں بھی کہا کہ شیعہ تمہارے کفر کے، تمہارے دجل کے، تمہارے فریب کے بڑے دلائل ہیں، اور دلائل چھوڑ دیں، کتابی دلائل چھوڑ دیں، تاریخی دلائل چھوڑ دیں، خانہ خدا میں چیرن کر کے نمازیوں کو شہید کرنا تمہارے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ دلیل نہیں، نمازیوں پر، بے گناہ معصوم جانوں پر دو باندھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے حملہ کرنا، یہ اسلام کی دلیل ہے، یہ کفر کی دلیل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت فاروقی کو آپ یوں سمجھیے کہ غلبہ اسلام روکنے کے لیے یہ سب سے پہلی سازش تھی۔ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے سب سے پہلی سازش ہو۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے اور تیزی سے اسلام بڑھنے لگا، پھر یہ دشمن گھبرا گیا، اس نے پھر سازش کی۔ مدینہ الرسول میں پیغمبر کے دوہرے داماد کو 40 روز پیاسا رکھ کے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے دوسری سازش۔ پھر حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کی، یہاں تک کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، آواز آئی ہمارے درمیان میں قرآن فیصل ہے، آ مسلمانوں جب تک قرآن موجود ہے آپس میں مت لڑو۔ دونوں فوجیں واپس اپنے خیموں میں چلی گئیں۔ رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے حملے کرائے گئے، تیر چلائے گئے، شور و غل کیا گیا۔ رات کی تاریکی میں 24,000 مسلمانوں کو شہید کروا دیا گیا۔ یہ تیسری سازش بھی اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، جنہیں 24,000 مسلمانوں کو شہید کروا دیا گیا۔ یہ تیسری سازش بھی اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے تھی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، یہ چوتھی سازش تھی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے نیچے سے جانماز کھینچ لیا گیا، پہلو رقص میں نیزہ مارا گیا، گالیاں دی گئی، زہر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلام کے غلبے کے خلاف پانچویں سازش تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات ہوئی، حضرت معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسین کو مدینہ سے کوفہ بلایا گیا، بے یار و مددگار چھوڑا نہیں، بلکہ ان پر ظالموں نے خود بلوا کر خود ہی خاندان نبوت پہ حملہ آور ہوئے، اور جب خاندان نبوت لٹا پٹا کافلہ یہ کوفہ میں پہنچا، پھر رونا پیٹنا شروع کیا، تو اس وقت بیمار کربلا نے کہا تھا، اور روتے کیوں ہو، پیٹتے کیوں ہو، کرب و برا کی وادیوں میں قتل کرنے والے تم ہی تو تھے۔ صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ سے التجا کروں گا، ذرا جائزہ تو لیں کہ فاروق اعظم کو قتل کرنے والی سازش بے نقاب کرتے ہیں، اور آئیے دیکھیے کہ اس سازش میں ملوث کون ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی یہودی نسل ایرانی، یہ شخص تھا، اور آج مجھے بتلاؤ یکم محرم الحرام کو اس قافلے فاروق اعظم کو بابا شجاع کے نام سے یاد کر کے اسے خراج تحسین کون پیش کرتا ہے؟ شیعہ کسے خراج تحسین پیش کرتا ہے؟ قاتل فاروق اعظم کو. قاتل تو مان لیجئے کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش میں شامل کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. آج 18 ذوالحجہ کو شہادت عثمان غنی پر عید غدیر کون مناتا ہے؟ عید کون مناتا ہے؟ تو مانو کہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے دوسری سازش میں ملوث بھی کون تھے؟ پھر پوچھئے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کروانے والے عبد الرحمان ابن ملجم کون تھا جو پہلے اپنے آپ کو شیعان علی میں شمار کرتا تھا اور تاریخ سے شیعہ لکھتی ہے پھر سوال کر تاریخ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں مسلمانوں کے دو لشکروں میں جنگ کس لے کے آئی؟ تاریخ شجت کا نام لے گی. سوال کر تاریخ سے حضرت حسن کے اوپر زہر کس نے دیا؟ نیزہ کس نے چلایا؟ گولیاں کس نے دی؟ تاریخ اسے کوفہ کا سیجہ لکھے گی. سوال کر تاریخ سے حضرت معاویہ کی وفات پر 22 رجب کو خوشی کون مناتا ہے؟ حلوہ کون پکاتا ہے؟ کونڈے کون چپتا ہے؟ تجھے نظر آئے گا سجت ہے. سوال کر تاریخ سے کہ تو بتلا حضرت حسین کو بلا کس نے؟ شہید کس نے کیا؟ تاریخ کہے گی سجت ہے. ٹیپو سلطان سراج الدولہ کے راستے روکنے والا میر جعفر کون تھا؟ میر سادت کون تھا؟ شرح الدین ایوبی محمود غزنوی کو 700 میں لا کر کنارے لگانے کی کوششیں کرنے والے سازشیں کرنے والے کون تھے؟ تاریخ ہے کہ شیعہ تھے. تو آج میں شعبہ کی منزل غلبہ اسلام ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں جب تک ان ساتھی عناصر کو ان آفینوں کے سانپوں کو نکال کے باہر نہیں کیا جاتا اس وقت تک اسلام کے غلبے کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اس وقت غلبہ اسلام کی کوئی تحریک کامیاب ہے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ دور مت جائیے, یہ ملک صنعتی انقلاب کے نام پہ بنا تھا, موٹر وے کے نام پہ بنا تھا, کاروبار کے نام پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی نعرے پہ بنا تھا. بنا ملک قائد اعظم نے مولانا شبیر احمد عثمانی سے فرمایا, مولانا ملک تو بن گیا ہے, اب اس ملک کا آئین اور قانون بنانا ہے, اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے آپ قرارداد لائے تاکہ اس ملک کا آئین تشکیل دیا جا سکے. تو مولانا عثمانی نے اس کے لیے قرارداد مقاصد تیار کی جس میں یہ مطالبہ تھا اس ملک کا ہاتھ میں آلہ اللہ ہوگا, اس ملک میں قانون کلام اللہ ہوگا, اس ملک میں نظام شریعت پیغمبر ہوگا. یہ سارے نقوص, یہ ساری کی ساری تفصیلات قرارداد مقاصد میں تیار کی اور یہ قانون کا حصہ بننے والی تھی, یہ اسمبلی سے پاس ہونے والی تھی. پھر بتلاؤ قانون معطل ہو کر کے آئین کی سجیاں بکھیر کر پاکستان کے قانون اور حکومت کو قبضے میں لینے والا اسکندر مرزا کون تھا؟ کون تھا جس نے تیرے ملک میں اسلام کے راستے روکے؟ وہ بھی کون تھا؟ پھر بتلا 67 میں انڈیا کے تو نے دانت توڑے, ٹھیک 6 سال بعد تیرے ملک کے دو ٹکڑے کرنے والا یحییٰ خان کون تھا؟ 77 میں نظام مصطفیٰ کے نام پر گولیاں سینوں میں سجائیں، سینے کھول کے گولیاں کھائیں۔ مقابلے میں ماشاء اللہ آیا، 12 ربیع الاول کو اسلام کے نفاذ کا اعلان ہوا۔ نظام زکات، نظام صلاح، نظام عشر کا نفاذ ہوا۔ بتلاؤ، زکات کا انکار کرنے والے، عشر کا انکار کرنے والے، اسلام کے نظام میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے تیرے ملک میں کون تھے؟ اب بھی کوئی آپ کو مغالتا ہے؟ کسی کو ہو تو ہو، ہمیں کوئی مغالتا نہیں۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ غلبہ اسلام کا راستہ روکنے والی سب سے بڑی قوت اور سازش وہ ظاہری دشمن کی نہیں ہے، ظاہری دشمن کی، تلوار والے دشمن کی، توپوں والے دشمن کی، امریکہ، روس اور بڑی قوتیں آج بھی اسلام کا غلبہ روک نہیں سکتی۔ اگر روک سکتی ہوتی تو آج افغانستان آزاد نہ ہوتا، روک سکتی ہوتی تو رشیا کے ٹکڑے آزاد نہ ہوتے، روک سکتی ہوتی اسلامی بلاک نیا دنیا کے نقشے پر نہ آتا۔ لیکن اسلام کے نظام کا راستہ جب بھی کوئی روکے گا وہ سازش کے روپ میں روکے گا، شیعہ کی صورت میں روکے گا۔ آپ کہیں گے اور تفصیل، میں مختصر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ باتیں جو آج کہی جا رہی ہیں، اب وقت آیا ہے یہی باتیں اسمبلی میں، یہی باتیں ایوانوں میں، یہی باتیں اعلی اقتدار کی جگہ پر، یہی باتیں چند روز تک انشاءاللہ آپ اپنے ریڈیو ٹی وی پہ سنیں گے۔ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ نگران نے 1 گھنٹہ ٹی وی پر تقریر کرنے کے لیے مجھے بھی دعوت دے دی ہے۔ اس نے کہا ہے، اس نے کہا کہ آپ بتلائیں، آپ ٹی وی پہ بتلائیں کہ آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا نسب العین کیا ہے۔ میں بتلاؤں گا، ہمارا نسب العین غلبہ اسلام ہے، ہمارا نسب العین غلبہ اسلام ہے۔ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں جس نے اسلام کے غلبے میں رکاوٹیں پیدا کی، پہلے ان کا صفایا کرنا، پہلے ان کا صفایا کرنا۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا آپ کی بات گلی محلوں میں رہ جاتی تھی، ایک وقت تھا کوئی آپ کی بات پہ کان دھرنے کو تیار نہیں تھا، ایک وقت آیا ہے جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، جو بات آپ کے دل سے ہوتی ہے، آج جو وقت آ چکا ہے اعلی ایوانوں میں آپ کی آواز گونجتی ہے، اعلی چراغ پر آپ کے موقف پہ غور کیا جاتا ہے، آج جو وقت آ چکا ہے کوئی چاہے نہ چاہے یہ وقت آئے گا پاکستان کی دھرتی پر سجت کا کلا کما کیا جائے گا اور اسے غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ جو تھک گئے ہیں، یہ آپ تھک گئے ہیں جو کھڑے ہو، ابھی تو میں نے تقریر سٹارٹ کی، آپ کا تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ قابل قدر سامعین، یہ بات آج سے 1.25 سال پہلے لوگ کہتے تھے کیسے ہو سکتی ہے، ممکن نہیں، فرقہ واریت ہے، لڑائی جھگڑا ہے۔ لیکن بتلاؤ، قومی اسمبلی کا ریکارڈ لاؤ، یہ بات قومی اسمبلی میں ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور ایسے ہوئی قومی اسمبلی میں گلگت کے مسئلے پر بحث ہوئی کہ وہاں حالات کیوں خراب ہیں، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، میں نے ایک بات کی وہاں کہ جناب جب تک آپ ہر گروہ طبقہ کو پابند نہیں کرتے کہ وہ دوسرے کے مذہب اور مسلک میں مداخلت نہ کرے، اس وقت تک حالات پہ قابو، وہ بڑے خوش ہوئے۔ کسی نے کہا مجھے کہ یہ تو بات آپ پہ فٹ آئے گی، میں نے کہا یہ تو فٹ کرنے کا کام ہمارے پاس ہے، ایک بل حکومت نے پیش کیا تھا انسداد فرقہ واریت، کوئی کسی کو کافر کہے گا اس پہ پابندی لگا دیں گے، اس کو عمر قید سزا دے دیں گے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ جو مجھے جس کو میں کافر کہوں مجھ پہ تو پابندی، حالانکہ اس کا کفر واضح ہے، اس کے ایمان میں سچ ہے، اس کے عقیدے میں کلام ہے، اور جو صحابہ کو کافر کہے اس کو کیا کرو گے؟ کہنے لگے وہ تو ڈبل کافر۔ میں نے کہا جسے آپ ڈبل کافر کہتے ہیں اسے ہم اگر سنگل کافر کہہ دیں گے تو ہمارے اوپر قانون لاگو کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو یہ بات، ہم نے جب بھی شجت پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ اس وقت لگایا ہے جب اس کائنات کی بدترین مخلوق نے اصحاب پیغمبر پر کفر کے فتوے لگائے، رد عمل کے طور پر، ری ایکشن کے طور پر۔ سیرت النبی کے عنوان اسے کہتا ہوں۔ یہ بتلاؤ حضور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو بولو، کامیاب یا ناکام؟ حوالہ یاد رکھو، ذمہ دار ہیں حوالے کے، خمینی کی کتاب اتحاد و یکجہتی تھی خمینی کی نظر میں، جو صادق گنجی نے خانہ فرنگ ایران ملتان سے 20,000 شائع کی تھی، اس کتاب میں اس نے خمینی کی تقریر لکھی۔ خمینی کہتا ہے جتنے رسول اور نبی آئے اپنے مشن میں سب ناکام ہو گئے، یہاں تک کہ آمنا کے لال محمد الرسول اللہ بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہاں مجھے بتلائیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کامیاب گئے، آپ کی روحانی اولاد، آپ کی نیا کردہ جماعت نے دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑے، اسلام غالب آیا، لیکن شیعت کہتی ہے کہ جنہیں تم کہتے ہو کہ انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے وہ تو خود مسلمان نہیں تھے، معاویہ مسلمان نہیں تھا، حضرت عثمان، ابو بکر، حضرت عمر یہ مومن نہیں تھے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مومن کون تھے تو شجت جواب دیتی ہے پیغمبر کی رحلت کے بعد سارے صحابہ کافر مرتد ہو گئے، صرف پانچ ایمان والے بچے۔ مجھے بتلاؤ پیغمبر کے جانے کے بعد اگر سبھی پر صرف ایمان والے پانچ باقی رہ گئے تو یہ پیغمبر کی کامیابی ہے یا ناکامی؟ پیغمبر کی کامیابی ہے یا ناکامی؟ یہ عقیدہ تھا، اسی لیے خمینی نے حضور کو ناکام، حضور کو ناکام۔ اور اگر میں شیعہ کو کافر کہہ دوں تو جرم کیا ہے؟ شیعہ کے ایمان کی وحی آسمانوں سے آئی ہے؟ شیعہ کے ایمان کا اعلان کوئی جبریل کر دیا؟ شیعہ کے ایمان کا اعلان کوئی چاند سورج ستارے کرے؟ شیعہ کے ایمان پر گواہی کسی جانور نے دی ہے؟ کسی نے نہیں دی۔
اگر ان کے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ان کے کتابوں کے ان کے عمل کردار کے حوالے سے میں انہیں کافر کہتا ہوں تو میرے موقف کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جبکہ یہ گروہ یہ طبقہ تو اس جماعت کو کافر کہتے اور جسے ایمان والا رب نے کہا. اور کچھ باتیں تو بڑی سادہ ہیں. میں نے ملا نواز شریف سے کہا جو مرحوم ہو گئے بیچارے, آج کل بڑا برا حال ہے, صبح فون شام فون, مولانا آپ تو ہمارے ہیں ہم تو آپ کے ہیں. میں نے کہا 2.5 سال کہاں رہے, مار مار کے ہماری چمڑی اجھیڑ دی, جیلوں میں آج بھی کارکن تڑپ رہے ہیں. اس وقت تو وفا یاد نہ آئی, آج وفا سے بھوکو بھول جاؤ تم منافق ہو, تم غلط ہو جاؤ گے, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اب کہتے ہیں جی بی بی آ جائے گی, کون آ جائے گی؟ تمہارے اور بی بی میں فرق کیا ہے؟ وہ ظلم تو بی بی نے بھی نہیں کیا جو تم نے کیا. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے کردار میں, دونوں کی حکومتوں کی صورت میں کوئی میرے سامنے فرق لائے, بازاروں میں باتیں کرنا آسان ہے اور میں تمہارا چشم دید گواہ ہوں. جب اسمبلی میں تم سودی نظام کو رواج دے رہے تھے, تمہاری منت تمہاری سماجت تمہیں اسمبلی میں میں نے للکار کے کہا تھا, اور اسلام کے نام لے واؤ سود کو تحفظ کیوں دیتے ہو, تم ٹیکس سے مس نہ ہوئے, تم نے تعلیمی پالیسی کو منظور کیا اور اس کے نتیجے میں 9ویں کی انگلسٹی کتاب سے صدیق اکبر کا نام غائب کر دیا. تمہارے دور حکومت میں مدینہ سے محمد کی شریعت تو نہیں آئی, اور لندن سے میری ڈیانا ضرور آئی. اسلام کی کس بات پہ عمل ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں موٹر وے سنتے, میں نے اسمبلی میں کہا تھا اگر وعدے کے مطابق اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہو جاتا آج ایک موٹر وے نہیں 10 بن گئے ہوتے. اسلام موٹر وے کا مخالف ہے, اسلام سنتی انقلاب کا مخالف ہے. اگر اسلام آئے تو یہ ترقی 10 گنا زیادہ ہو. آج قرضے, آپ غریب ہیں, آپ کو بھی کوئی قرضہ ملا ہے؟ یہ کروڑوں روپے اربوں روپے قرضے, شاباش شاباش معین قریشی, کھانچ لے ان کے پیٹوں سے جو نکلتا ہے نکال, وقت یہی ہے, جو نکال سکتے ہیں نکال دے, کیا یاد کریں گے. پر ایسا نہ کر, ایک طرف سے ان کے پیٹوں سے نکال رہا ہے, دوسری طرف سے مہنگائی کی صورت میں ہمارے پیٹوں سے بھی نکال رہا ہے. بھائی جی کا ایک ٹین 100 روپے مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, غریب کہاں جائے؟ امیر کو کیا, اس کے تو کتے مکھن کھاتے ہیں, اس کے تو جانوروں کے لیے ریشم کے لحاظ ہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں. معین قریشی کھینچ لے ان کے پیٹوں سے پیسہ, مگر غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کر. ہم اس پہ احتجاج کریں گے, اور پاکستان کو امریکہ کی کالونی بھی نہ بنا. کشمیر کے مسئلے پر ہماری جو پالیسی طے ہے اس سے سرے منہ انحراف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو بات صحیح ہے اس کا ساتھ دیں گے, جو غلط ہے اس کا راستہ روکیں. تو میں عرض کر رہا تھا دونوں کا دور اقتدار آپ دیکھ چکے ہیں, اور یہ دور اقتدار آنکھوں سے دیکھا ہے, آنکھوں سے. میں آج ایک دینی اسٹیج پہ دینی عنوان پر ہونے والی کانفرنس میں کھڑا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں خدا مجھے غرق کر دے. جب میں جیت کر گیا تو شہباز شریف نے میری دعوت کی وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں, میری دعوت کی.
وہاں پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی, آپ کہتے ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ساڈا بیڑا تو وائی نے بایا, ٹھیک ہے چلو ٹھیک بات ہو گئی, آپ ایک بات مان لیں, آپ سوتی نظام کو ختم کر رہے ہیں, سوتی نظام کو, کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ سود خورو اگر تم باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر سود کے نظام کو تحفظ دو گے تو تم میری پوری قوم کو رب رسول سے لڑا دو گے, رب رسول سے لڑنے والی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. تو مجھے شہباز شریف نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم سود کو نہیں چھوڑ سکتے, سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, اگر یہ بات غلط ہو تو میں نے بہت بڑی بات کہی ہے, لیکن اگر یہ بات صحیح ہو اور میں کہتا ہوں آج مسلم لیگ یہی اعلان کر دے کہ ہم ہاتھ میں قرآن لے کر کہتے ہیں ہم سودی نظام کا خاتمہ کر دیں گے, چلو ہم آج آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن اگر سودی نظام کو تحفظ ہو بیرون ملکی قرضے لے کر کہتے ہیں جی قرضوں کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے, قرضوں کے بغیر تو ہم, اور نتیجہ پتا کیا نکلا, آپ کے ملک میں سالانہ بجٹ 3 خرب روپے ہے جس سے تنخواہیں, موٹر وے, فیکٹریاں, ملے, قرضے, جس سے پل, سڑکیں, اسکول, کالج, بجلی عوام کو دی جاتی ہے, اور ہر سال 1 خرب روپیہ اپنے بجٹ کا تیسرا حصہ آپ اپنے قرضوں پہ سود دیتے ہیں, قرضے پھر اتنے باقی ہیں, قرضے اتنے کے اتنے باقی, اس میں 1 پیسے کی کمی, ہر سال 1 خرب روپیہ سود ہماری گورنمنٹ دیتی ہے. اب بتلاؤ کہ اگر یہ قرضے نہ اٹھائے ہوتے اور یہ سود نہ دیا گیا ہوتا یا قرض قرضے ہنسنا ہوتے, آج یہ تیسرا حصہ ہم سود میں نہ دیتے اور یہ بھی ہمارے ملک کے اوپر لگتا, 1 سال اگر سود نہ دیا جائے اور اپنے ملک پہ پیسہ لگایا جائے, تم 1 موٹر وے کی بات کرتے ہو, 1 خرب روپے میں تیرے ملک میں 10 موٹر وے 1 سال میں بن سکتے ہیں, آپ 10 موٹر وے ہر سال سود میں دیتے ہیں, آپ 1000 صنعتیں ہر سال کس میں دیتے ہیں, اگر 1 ارب روپے کی 1 صنعت لگے جبکہ 1 صنعت 5 کروڑ کی 10 کروڑ کی لگتی ہے, اگر 1 ارب روپے کی 1 صنعت لگے تو 90 ارب, اس دفعہ سود دیا ہم نے 90 ارب, 90 صنعتیں لگ جائیں, 90 صنعتیں 1 سال میں, اتنا تو ہم سود ادا کر رہے ہیں. اب بتلاؤ کہ بیرونی قرضے لینے کا فائدہ ہوا یا نقصان, اور جو قرضہ لیا جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, قرضہ لیا 1 ارب ڈالر, راستے میں قرضہ لینے والے نے 10% تو جیب میں رکھ لیا, 10% باہر ہی باہر, پھر یہاں آیا 10% افسران کھا گئے, پھر ٹھیکے ہوئے 10% ٹھیکے دار کھا گئے, آپ کے ملک میں لیا گیا قرضہ 30% عوام پہ لگتا ہے, 70% راستے میں خرچ ہو جاتا ہے, ایسے قرضے کی کیا ضرورت ہے, اس ملک کو بوجھ میں لادنے والے کون تھے, یا پیپل پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے اور کون ہے, اقتدار تو انہیں کے پاس رہا ہے, لہذا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم اپنی عوام کے سامنے حقائق رکھیں گے اور ایک ایک بات اس کے سامنے پیش کریں گے, آگے مرضی اس کی پھر انہیں کے پاس جائے یا کسی اور کے پاس جائے, آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہماری سیٹ تو پکی ہے, ہماری سیٹ تو نہ پی پی نے آدمی کھڑا کیا نہ مسلم لیگ نے آدمی کھڑا کیا, ہمارے اوپر تو دونوں مہربان ہیں, اتنی مہربانی کیوں کی, उनको पता था कि ये सीट तो उस वक्त ना ले सके जब हुकूमत थी, जब इख्तदार था, जब 40 करोड़ रुपया खर्च किया, मगर सीट तो मेरे भाइयों जंग ज्यादा दूर तो नहीं है। आखिर वजह क्या है? तो जंग की आवाम की सोच शऊर में की तब्दीली आ गई। फैसला रात के पढ़े लिखे लोगों, मेरा आपसे सवाल है, आप शऊर की आंख कब खोलेंगे? आपके अंदर तब्दीली के निकला आसार कब पैदा होंगे? आज आज करो जागीरदारों सरमायादारों वडेरों मुनाफ़ों के तोके गुलामी अपने गले से निकालो, अपने अंदर से अपने जैसी क्यादत लाओ, वो रात की तारीखियों में तुम्हारे दरवाजों पे पहरे देगी। जाओ जाके जंग में। आज कहते जी असी जंग नहीं बन दिया, असी फैसलाबाद में जंग, जंग में क्या है? वहां तो भाई ठेला लगाने वाला काउंसलर है, खड्डी बोलने वाला काउंसलर है, नवाब ठेला लगाने वालों से हार गए, जिनको दीवारें तामीर करने वाला राज वो काउंसलर है, जिनको अपना काम करते हैं और रात को तुम्हारी खिदमत करते हैं। नवाब खिदमत करते, पैसे वाला खिदमत करते, चौधरी खुद अपने हाथों से बल्ब लगाते। अगर चाहते हो आपके मसाइल आपकी नुमाइंदगी कोई असेंबली में करे, आवाज बुलंद करे, वो चौधरी वडेरा नहीं आ सकता, वो होगा तो आप जैसा नौजवान होगा, जली होगा, बहादुर होगा, गरीब होगा, गैरतमंद होगा, तेरे इलाके से होगा तो जुबैर भट्ट होगा, जुबैर भट्ट तेरे हल्के से नौजवान यहां से खड़ा किया गया है। और इस इलाके में इस नौजवान का मुकाबला भी दुश्मन अस्हाबे रसूल से है, दुश्मन अस्हाबे रसूल से है। लिहाजा तमाम सिपाही सहाबा के साथी, तमाम मुसलमानों से मैं इल्तमास करूंगा, अपील करूंगा कि वो अपना दिन रात एक कर दें। इस इलाके से सहाबा के गुलाम को कामयाब होना चाहिए, सिद्दीक अकबर के दुश्मन को कामयाब कौन कामयाब होगा? सहाबा का गुलाम होगा। और फिर तुम हमारा किरदार भी असेंबलियों में देख चुके, देखा या नहीं देखा? एक साल 26 रोज कौमी असेंबली में रहे हैं, कोई एक पैसे का कर्जा साबित करते, कोई मेरे घर की तामीर में एक ईंट का इजाफा साबित कर दे, कोई एक साल 26 दिन में झुकने बिकने की कसीजे साबित कर दे, कोई एक साल 26 दिन में शराब साबित कर दे, बदकारी साबित कर दे, गलतकारी साबित कर दे, झूठा वादा साबित कर दे, कोई एक पैसे का हेर फेर साबित कर दे। मेरे भाइयों अगर चाहते हो इस मुल्क में इंकलाब आए तो उसका एक रास्ता यह है कि सही लोगों को इंतखाब करो। ना मैंने दसो साडिया मामा ने सानू गुलाम जना या आजाद? हम चौधरियों की लाए हैं, हम सरमायादारों के नौकर हैं, हम जागीरदारों के गुलाम हैं। अगर आजाद हो फैसले आजाद करो, किसी के रोम में मत जाओ, किसी के दबदबे में मत जाओ। एक खुदा से डरो, जो खुदा से डरते वो किसी से नहीं डरता, और जो चौधरियों से डरते हैं वो खुदा से नहीं डरता। वोट आपके पास, आपके ईमान की, दीन की, मजहब की, मुल्क की, मिल्लत की, कौम की अमानत है। इस अमानत को लुटेरों चोरों वडेरों के हाथ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी करेंगे इस अमानत को अहल मुस्तहिक दयानतदार शरीफ चरी बहादुर और सुजा आदमी के हक में इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद।